الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی یہ آیت کا بھی مختصر سا حصہ ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بالکل مکمل ہدایت ہے اور اللہ رب العزت نے جس بات کا ہمیں حکم دیا ہے، سمجھ لیجئے کہ اگر اس آیت پر ہم عمل کر لیں تو پورا دین پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوه، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے رسول روک دے رک جاؤ. اب پورے دین کا خلاصہ یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام دیں ان احکامات پر عمل کرو، جن چیزوں سے روک دیں ان چیزوں سے رک جاؤ. تو یہ مختصر ترین ایک راستہ ہے دین کو سمجھنے کا بھی، عمل کرنے کا بھی. اگر آدمی کے دل میں عمل کرنے کی نیت ہو، مصمم ارادہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. جیسا کہ خود اللہ نے فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو ہم اسے اپنے راستوں کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں. لنہدینہم، ہم ضرور بالضرور اس کو ہدایت دیتے ہیں، سبلنا، اپنے راستوں کی طرف آنے کی. تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے. آپ دنیا کے لیے کوشش کریں گے، دنیا مل جائے گی، دین کے لیے کوشش کریں گے، دین مل جائے گا، دین دنیا دونوں کے لیے کوشش کریں گے، دونوں مل جائے گی. اور ایسا تو ہے ہی نہیں کہ اگر دین ملے تو دنیا ہاتھ سے چلی جائے، یہ کمزور ایمان کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دینا ہے، جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے، جو کچھ ملنا ہے وہ مل کر رہے گا. ممکن نہیں ہے کہ جو نوالا اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے کوئی اور کھا لے، وہ آپ ہی کو ملے گا. اس لیے اس طرف سے آدمی کو بالکل بے غم ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ملے گا، اور اگر نصیب میں نہیں ہے تو ہم لاکھ کوشش کریں. بعض اوقات کھانا سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، کھانا نصیب نہیں ہوتا آدمی کو. کوئی خبر ایسی آ جاتی ہے کہ کھانا سامنے ہے، دسترخوان چنا ہوا ہے، لیکن خبر آ گئی کوئی اندوہنا خبر، تو کھانا چھوڑ کے آدمی بھاگ جاتا ہے، نوالا بھی منہ میں نہیں رکھتا بھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ تو ملے گا، اس لیے اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ایسا تو ہے نہیں کہ ہم دین پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے محروم فرما دیں گے. جو غیروں کو دیتا ہے وہ اپنوں کو کیوں نہیں دے گا؟ ہاں اتنی بات ضرور ہے، امتحان تو اپنوں سے ہی لیا جاتا ہے، غیروں سے امتحان نہیں ہوتا. روڈ چلتے آدمی کا کوئی امتحان نہیں لیتا، جس سے تعلق نہ ہو اس سے کوئی باس پرس نہیں کرتا. باس پرس ہمیشہ ہوگا، ہوگی اس سے جس سے تعلق ہو. ایک لڑکا اگر ہمارے مدرسے میں پڑھتا ہی نہیں تو ہم اس سے کیوں پوچھیں گے تم کب آئے اور کب نہیں آئے اور دیر سے کیوں آئے اور جلدی کیوں آ گئے؟ یہ سوال جواب تو اس سے کیا ہی نہیں جائے گا اگر وہ پڑھتا نہیں ہے. لیکن ہاں، اگر کوئی داخلہ لے لے یہاں پڑھے، پھر اس سے باس پرس ہوگی. ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا قاری محمد طاہر رحیمی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت ہی اعلیٰ درجے کے اولوالعزم آدمی تھے، اور بڑے یعنی اونچے درجے کے عالم اور اونچے درجے کے حافظ و قاری، بلکہ سبا عشرہ کے قاری، اور امام القرہ حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب کے داماد بھی تھے. آخری عمر میں مدینے چلے گئے تھے اور پھر وہیں پر انتقال ہوا، بقی میں دفن ہے الحمدللہ. ان کے مزاج میں سختی تھی بہت، تو خاص طور پر قرآن مجید کو غلط پڑھے ان سے سنا نہیں جاتا تھا. درجہ کتب میں بھی وہ پڑھاتے تھے اور درجہ قرآن مجید میں بھی پڑھاتے تھے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں یہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہو کہ وہ درس نظامی کو بھی صحیح طور پر پڑھا سکے اور ساتھ میں قرآن مجید کو بھی صحیح طور پر پڑھا سکے. الحمدللہ ہر زمانے میں لوگ ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہیں الحمدللہ، اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے مشکات پڑھی ان سے ماشاءاللہ، مشکات شریف. تو بہت اعلیٰ درجے کے استاد تھے، بہت اعلیٰ درجے کے عالم تھے، اور بہت جو ہے اونچے درجے کے عالم. تو ان کے مزاج میں بڑی سختی تھی، اگر قرآن مجید کو غلط پڑھتا تھا ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. ان کی جو کلاس تھی بعض طلبا کی پٹائی بھی ہوتی تھی. تو ایک طالب علم نے ان سے پوچھا کہ حضرت ہمیں جب آپ پڑھاتے ہیں تو بہت ہنسی مذاق کرتے، یعنی درجہ کتب میں جب پڑھاتے تھے تو بہت طبیعت میں ان کی بشاشت ہوتی تھی اور بہت ہی طلبا سے گھل مل جاتے تھے اور بہت ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، لیکن جہاں جب درجہ قرآن مجید میں جاتے تھے تو وہاں کے طلبا کو مارتے بھی تھے، پیٹتے بھی تھے. اگرچہ ہمارے بزرگ پسند نہیں کرتے اس کو مارنے پیٹنے کو طلبا کے لیے، لیکن بہرحال ان کا مزاج تھا. تو ایک طالب علم نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، ہمارے ساتھ تو آپ ہنسی مذاق کرتے ہیں لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں ان کے ساتھ بڑی سختی کا معاملہ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو انہوں نے اور تو کچھ جواب نہیں دیا، فرمایا کہ آگے دیکھ لو وہاں، کہا کہ تم بھی آ جاؤ، داخلہ لے لو، پھر پوچھوں گا تم سے. مطلب یہ تھا کہ تم یہاں درجہ کتب میں پڑھتے ہو اس لیے تمہارے ساتھ معاملہ اور ہے، اور جو قرآن مجید کے درجے میں پڑھتے ان کا معاملہ اور ہے. پھر کسی اور موقع فرمایا کہ مجھ سے غلط قرآن مجید سننا برداشت نہیں ہوتا، کوئی غلط پڑھے میرے مزاج کے اندر یہ ہے کہ میں اس کو سن نہیں سکتا اور مجھے بہت زیادہ اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ان کا ایک مزاج تھا، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ استغراقی کیفیت تھی جو ان پر طاری تھی. اور ہمارے بہرحال بزرگ جو ہیں وہی فرماتے ہیں کہ مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے. البتہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ بات ضرور لکھی ہے کہ اعتدال کے ساتھ محبت پیار بھی دو اور اعتدال کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرو. اگر کسی بات پر تمہیں غصہ ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اس کو سزا دینی چاہیے، تو جس وقت غصہ آ رہا ہو اس وقت سزا مت دو، بلکہ رک جاؤ. جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر سوچو اطمینان کے ساتھ کہ اس طالب علم کی کتنی غلطی ہے اور اس پر اسے کتنی سزا ملنی چاہیے. اس لیے کہ جب تم اطمینان سے سوچو گے تو پھر اب چونکہ غصہ نہیں ہے، اس لیے تم اطمینان ہی سے سوچ کر اس پر عمل کا. اصل مقصد تعذیب ہے، بچے کو ادب سکھانا ہے، تعذیب نہیں ہے، عذاب دینا نہیں. یعنی استاد جو طلبا کو مارتے پیٹتے ہیں تو ان میں جو جذبہ ہونا چاہیے وہ صرف تعذیب کا ہونا چاہیے کہ بھئی میں نے اس کو ادب سکھانا ہے، اس کے لیے جتنی ضرورت ہے آدمی وہ سزا دے لے. لیکن تعذیب دینا، عذاب دینا، مارنا پیٹنا اور اتنی شدت کے ساتھ، ہمارے بزرگوں نے اس سے منع فرمایا. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سوچو اور سوچ سمجھ کر جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر سوچو کہ اس پر جو اس نے جرم کیا ہے کتنی سزا دینی چاہیے. تو پھر فرمایا کہ پھر اپنے اوپر مصنوعی غصہ طاری کرو، یعنی کسی وقت جب اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہو تو غصہ تمہاری طبیعت میں نہیں ہوگا، لیکن مصنوعی غصہ طاری کرو تاکہ بچے کی اصلاح ہو جائے اور پھر اس کو ڈانٹ ڈپٹ جو کرنا کرو. تو یہ اس طریقے سے بچے کی اصلاح بھی ہوگی اور جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ہر وقت جو ہے وہ ناک پر غصہ رکھیں گے اور بچوں کو ماریں گے پیٹیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے. اور بعض حضرات تو خاص طور پر حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب ہمارے یہاں جو تشریف لایا کرتے تھے نور اللہ مرقدہ، تو وہ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی جان قیامت میں چھڑا سکیں گے، کیونکہ یہ حق العبد ہے، بچہ اگر بچپن میں معاف بھی کر دے تو اس کی معافی کا اعتبار نہیں، کیونکہ اس کی حق تلفی تو ہوئی. تو اس لیے بعض حضرات سخت اس پر نقیر کرتے تھے. انہیں میں سے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب بھی تھے جنہیں رحمت اللہ علیہ, جنہیں ہم ناظم صاحب کہا کرتے تھے. تو وہ اس مزاج کے تھے کہ بھئی بچوں کو بالکل مار پیٹ نہ کی جائے. ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی کا مزاج یہی ہے. اور اگر ہمارے فضل صدر صاحب کو اب بھی پتہ چل جاتا ہے مارنے پیٹنے کا تو وہ استاد رہتا نہیں ہے, فوراً نکال دیتے. تو مزاج ہے. تو بہرحال میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ پوچھ گچھ اپنوں سے ہوتی ہے, جو اپنے نہیں ہیں ان سے پوچھ گچھ بھی نہیں ہوتی. اپنے مدرسے میں جب پڑھ رہا ہے, ہمارا طالب علم ہے, شاگرد ہے, تو اس سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارے سر پہ ٹوپی کیوں نہیں ہے بھائی, تمہارا لباس مناسب کیوں نہیں ہے, تمہارے بال صحیح کیوں نہیں ہے. لیکن ایک عام آدمی سے تو ہم ایسی پوچھ گچھ نہیں کر سکتے. تو اسی طریقے سے جو اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے امتحان بھی اسی کا لیا جاتا ہے. کہ جب وہ بات نہیں سنتا, اللہ کے نبی کی بات اس نے نہیں مانی یا مان رہا ہے, اس کے باوجود کچھ امتحان اس سے لے لیا. یہاں اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ کبھی اپنے آپ کو پیش نہ کرو. یہ مت کہو کہ یا اللہ ہم سے امتحان جیسا مرضی لے لیں. ایسا دعویٰ مت کرو, یہ دعوے اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں اگر کبھی امتحان میں مبتلا ہو جاؤ تو اولاً تو دعا کرو کہ یا اللہ میں اس کا میں اہل نہیں ہوں, اور میں اپنی جو ہے وہ کسی امتحان کے قابل نہیں ہوں, مجھے معاف فرما دیجیے. اور اس کے دور ہونے کی دعا کیجیے اللہ سے کہ ابتلا میں مبتلا مت فرمائی. البتہ جب آدمی ہو جائے تو بے صبر سے کام لے, پھر آدمی یہ سمجھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے وہ تو ہو کر رہے گا. ابتلا آتے ہیں, بزرگوں پر بھی آتے ہیں, دینداروں پر بھی آتے ہیں, اور جو ہے انبیاء کرام پر بھی آتے ہیں, صلحاء پر آتے ہیں. کون ایسا ہے کہ جو جس پر ابتلا نہ آئی ہو؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنی ابتلائیں آئیں, اور قرآن مجید نے خود اس کا تو ذکر کیا, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا, وہ کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی کا بھی اعلان کیا, فَأَتَمَّهُنَّ, انہوں نے اس کو اتنی تکمیل کر دی. جس جس امتحان میں ہم نے ان کو جانچا پرکھا, ہم نے اس کو پورا پایا, مکمل پایا. جب آگ میں ڈالے گئے, فرشتے آ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے آگ میں ڈالا گیا تو فرشتے تو دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہا یا اللہ تیرا خلیل آگ میں جل رہا ہے. اللہ نے کہا کہ تم چلے جاؤ, تم ان کی مدد کر سکے کرو جا کے. فرشتے آ گئے, جو بارش برسانے پر مقرر ہے وہ بھی آ گیا, جو ہواؤں پر مقرر ہے وہ فرشتہ بھی آ گیا کہ ہمیں ہوا کو حکم دوں تو یہ ساری لکڑیاں اور آگ جو ہے وہ دور چلی جائے. اب برسات والا فرشتے نے کہا کہ میں اگر حکم دوں تو بارش ہو جائے اور یہ آگ بجھ جائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر سلام کیا اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں اگر حکم فرمائیں تو ہم آپ کی مدد کریں. کہا کہ میرا تم سے کیا لینا دینا ہے بھائی, جس اللہ نے مجھے مبتلا کیا وہ اس سے نکالے گا بھی. تو ایسے ابراہیم خلیل اللہ نہیں بنے, وہ خلیل اللہ کا لقب ایسے ہی حاصل نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کے سوا مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ چاہے تو لمحے کے اندر کیا نہیں ہو سکتا. اور اللہ رب العزت نے پھر حکم بھی دے دیا آپ کو, بردم و سلام علی ابراہیم, یا نہ رکونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر. لیکن ساتھ میں برد کے لفظ بھی آیا, برد کہتے ہیں ٹھنڈک کو, اور سلامن کا لفظ آ گیا کہ سلامتی والی ٹھنڈک ہو, وہ ٹھنڈک نہ ہو کہ جس میں خون منجمد ہو جائے. شمالی علاقہ جات میں جس طریقے سے برف باری ہوتی, تو آپ دیکھیے آج کے اخبار میں تقریباً 100 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں برف باری میں. کسی پہ تودا گر گیا, کسی ٹھنڈ سے مر گئے, کوئی بےچارے ٹھٹر گئے, مختلف طریقوں سے. یعنی آج تک کی رپورٹ تقریباً 100 افراد جاں بحق ہو گئے اس ٹھنڈ کی وجہ سے. تو اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے کہ اسی کو عذاب بنا دے, اسی کو رحمت بنا دے, اور بنائے بھی. اللہ رب العزت نے پہاڑوں پر برف جو جما دی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس لیے؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے تو ہے. اگر اللہ تعالیٰ خزان بناتے, کوئی ٹینک بناتے, کتنا بڑا ٹینک بنتا. لیکن اللہ رب العزت نے کچھ علاقے ایسے مقرر کر دیے, وہاں پر برف باری ہوتی ہے, برف جم جاتی ہے. جب گرمیاں آتی ہیں تو برف پگھلنی شروع ہوتی ہے, زمین کے سوتوں کے ذریعے زمین کے اندر چلی جاتی ہے, اور وہاں سے پوری دنیا کے اندر وہ پھیل جاتا ہے پانی. ہم جہاں سے چاہتے ہیں بورنگ کر کے پانی نکال لیتے ہیں, کنواں کھود کے پانی نکال لیتے ہیں, یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نظام رکھا ہے. باقاعدہ رگیں ہیں اندر زمین کے اندر، اور وہ پانی پوری دنیا میں جاری و ساری ہو ساری. اگر بتائیے پانی کھلا ہوتا تو کتنا ناپا خراب ہو جاتا، گندا ہو جاتا، لیکن اس پانی کو اللہ نے ایسے طریقے سے شفاف اور صاف بنایا ہے کہ پانی زمین چوس لیتی ہے، پانی کو اندر چلا جاتا ہے. کچھ پانی چشموں کے ذریعے، کچھ ندیوں کے ذریعے، کچھ جو ہے وہ دریاؤں کے ذریعے پانی پورے ملک میں بہتا رہتا ہے، اور دنیا کے ہر ملک کے اندر یہ حساب ہے، اللہ ماشاءاللہ جہاں پر جو ہے وہ دریا نہیں ہے، جہاں سمندر نہیں ہے، وہاں اللہ کا دوسرا نظام. لیکن پیاسا کوئی نہیں مر رہا ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. تو اللہ نے یہ حکم دیا، یا نا رکونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر تو سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، یعنی ایسی ٹھنڈی ہو کہ جس سے انہیں موت نہ واقع ہو، ان کے لیے تکلیف دینا ہو، بلکہ سلامتی والی. اور یہاں میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو اس میں کچھ قیدے لگا دیا کرو. اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، بارش ہو تو عافیت والی ہو، سلامتی والی ہو، ٹھنڈک ہو عافیت والی ہو، گرمی ہو عافیت والی ہو، اولاد ہو عافیت والی ہو، بیوی عطا فرمائے تو راحت اور عافیت والی ہو. ورنہ خالی آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میں تو بیوی نہیں دے رہا، مجھے بیوی دے دے، بیوی دے دے، اور بیوی ایسے ملے کہ خبر لے لے اس کی اچھی طرح سے، تو مصیبت بن جائے گی. ایک صاحب اللہ تعالی سے گھوڑا مانگ رہے تھے، حضرت مفتی رشید احمد الدھیانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ بیان فرمایا. اب گھوڑا ان کو مل گیا، لیکن بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس کو کاندھے پہ اٹھا. تو اب وہ اٹھے کیسا، وہ تو رو رہا ہے ساتھ میں، آگے اللہ میں نے تو نیچے کے لیے مانگا تھا، تو نے اوپر کے لیے دے دیا. تو بھائی تو نے قید تو نہیں لگائی تھی کہ گھوڑا کاہے کے لیے چاہیے. اس لیے جب اللہ سے دعا کرو تو اس میں عافیت اور خیر مانگ لیا کرو. اللہ اولاد ہو تو نیک صالح ہو، چاہے آپ لڑکا دیں لڑکی دیں، لیکن ہمارے لیے راحت ہو. ڈاکٹر ملے تو وہ ہو جو ہمارا خیر خواہ ہو، شفیق ہو، جس کے ذہن میں اللہ بیماری تو آپ ڈال دیں کہ کیا بیماری کی تشخیص صحیح کر لیں. بعض اوقات اب تو بہت کم ہیں، لیکن الحمدللہ ہیں، ایسا نہیں کہ نہ ہو. حضرت ڈاکٹر تقی مرزا ایک ہوتے تھے کورنگی میں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، 90-92 سال کی عمر میں وہ دنیا سے گئے، اور بڑے قابل آدمی تھے. وہ اتنے ہمدرد آدمی میں نے نہیں دیکھے کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی تم فلاں دکان سے سودا لینا، وہ آٹھ آنے کم میں دیتا ہے، وہاں سے لوگے تو تمہیں آٹھ آنے زیادہ میں ملے گا. اب یہ ہمدردی، یہ خیرخواہی کون کرتا ہے؟ لیکن وہ ماشاءاللہ اس وقت 3.5 روپے لیا کرتے تھے. وہ میڈیکل دوائی ایک جو ایک دن کی دوائی 6 خوراکیں ہوتی تھی، تو 3.5 روپے لیتے تھے. اب ماشاءاللہ ہومیوپیتھک بھی ترقی کرتے کرتے پہنچ گیا کہ 200-200 روپے، 500-500 روپے لوگ لیتے. لیکن بہرحال ایک زمانہ تھا، اور یہ بہت دور کا زمانہ نہیں ہے، میں 1980 سے 2000 کے درمیان بات کر رہا ہوں. تو وہ ماشاءاللہ اس درجے کے آدمی. آج بھی الحمدللہ بہت سے نیک صالح لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے دنیا ختم نہیں ہو گئی، اور اگر ایسے لوگ ختم ہو جائیں گے تو یقیناً دنیا تباہ ہو جائے گی. الحمدللہ اچھے نیک لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں. بہرحال اصل جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ما آتاکم الرسول فخذو، اللہ تعالی اللہ کے رسول جو حکم ہمیں دیں، ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ تم اس کو لے لو، قبول کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ بس، اور اس میں پھر کسی کی پرواہ مت کرو. البتہ بہت حکمت سے، محبت سے اپنے تعلق والوں کو دین کی بات سمجھاؤ کہ دیکھو ہم ایسا نہیں کر سکتے، ایسا کر سکتے. میرے پاس بعض لوگ آتے نکاح کے لیے، آج ہی ایک صاحب آئے تو انہوں نے لڑکی کا دلہن کا جو وکیل بنایا، وہ ایک ایسے شخص کو بنایا جس کا لڑکی سے کوئی تعلق نہیں تھا. بیٹی کے سسر یا بیٹے کے سسر، یعنی دور کا تعلق، تو کوئی تعلق نہیں تھا ان کا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ان سے اگر تو کوئی ایسا تعلق بچی کا ہے کہ جس سے یہ محرم ہے، اور آپ ان کو مثلا اگر بچی کے چچا ہوں، چچا جات بہن سے بھی تو شادی ہوتی، تو اس طرح کا اگر کوئی رشتہ ہے پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کہنا نہیں تو ہمارے کوئی لگتے نہیں ہیں، بس ایسے ہی میں نے بنا دیا. میں نے کہا دیکھیے میرا کام سمجھانا ہے، آپ کی باقی مرضی جو مرضی کریں، کہ وکیل تو اللہ نے آپ کو بنایا ہے، ولی بھی آپ ہی کو بنایا ہے. اس لیے بلا وجہ آپ اپنا جو استحقاق ہے وہ ضائع نہ کریں، اور آپ خود ہی اجازت لے لیں بچی سے، اس کے لیے بھی فخر کی بات ہے، عزت کی بات ہے. تو بہرحال انہوں نے بات تو پوری سنی، میں نے پوری خیرخواہی کے ساتھ بات کر دی، لیکن وہ چپ رہے، انہوں نے نہ ہاں کی نہ نہ کی، مطلب یہ تھا کہ جو میں نے کہہ دیا وہ یہی ٹھیک ہے. تو بعض لوگ دین کی بات کو ایسے اڑا دیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں، حالانکہ بڑی سخت وعیدیں بھی ہیں. اب بات لیکن کیا کرے آدمی، کہیں جہاں پردہ ہی نہیں ہے بالکل بھی، وہاں محرم اور نامحرم کی بات کرنا تو یوں کہیے کہ مذاق اڑوانا ہے اپنا، لیکن لازمی بات ہے ہماری جو ذمہ داری ہے اس لیے کہنا ہے، ہم نے تو بات کہنی ہے، پہنچانی ہے، کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی. ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے. تو آدمی اپنی بات دین کی پہنچا دے صحیح طریقے سے، مان لے گا اس کا فائدہ انشاءاللہ، اور ہمیں بھی اجر ملے گا، اور نہیں مانے گا تو انشاءاللہ ہم نے تو بات پہنچا دی. کل قیامت کے دن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ تم پہنچا سکتے تم نے کیوں نہیں پہنچائی. لیکن طریقے سے، محبت سے، پیار سے، حکمت و دانائی سے آدمی دین کی بات لوگوں تک پہنچا دے. الحمدللہ جہاں ایسے لوگ بھی ہیں، دو تین مثالیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہیں مانتے یا بات سنتے نہیں، اللہ کا شکر اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مان جاتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں. ایک دفعہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، نکاح کے موقع پر میں نے اعلان کیا، یہ بتایا کہ بھئی لڑکی کے والد وکیل ہونے چاہیے، بہتر یہی ہے، ورنہ لڑکی کے والد اگر اپنے کسی جو ہے چچا کو، دادا کو، نانا کو، یا اپنے بچی کے تایا کو مقرر کر تو بھی جائز ہے، لیکن عام طور پر ہمارے ہاں دامادوں کو گواہ بنا دیتے ہیں، وکیل بنا دیتے ہیں، گویا کہ دلہن جو ہے اس کے حوالے کر دی کہ تو پوچھ بھائی، اور اگر ایسا نہ کرے تو داماد بھی ناراض ہوتا ہے، بچی کا بہنوئی. تو عموماً ہمارے ہاں آتے ہیں اکثر و بیشتر بہنوئی کو، داماد کو آگے کر. تو الحمدللہ میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ داماد ہمارے یہاں بیٹوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، ہم جو درجہ بیٹوں کو دیتے ہیں داماد کو اس سے بھی بڑھ کے دیتے ہیں عزت، لیکن یہ عزت اپنی جگہ پر، ہمارے سر آنکھوں پر رشتے داری، خالو ہیں، پھوپا ہیں، لیکن نامحرم ہیں، تو یہ رشتے داری سر آنکھوں پر، لیکن کیا اللہ کے حکم سے بھی بڑھ کر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم نہیں ہے وہاں ہم اپنے حکم کے ذریعے ان کو آگے کر رہے ہیں، اللہ انہیں پیچھے کر رہے ہیں، ہم انہیں آگے بڑھا رہے ہیں. تو بہرحال کافی سارے لوگ تھے، اچھے خاصے نکاح تھے، اس میں میں نے یہ بات کہی کہ بھئی بہنوئیوں اور دامادوں کو بھی چاہیے کہ اس پر ناراض نہ ہو. اگر کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو بے شک یہ سمجھے کہ بھئی میں اپنا دل توڑ لوں گا لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا، اللہ کا جو حکم ہے اس کو آگے رکھوں گا. بہرحال الحمدللہ نکاح ہو گئے. جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جب میں جانے لگا، راستے میں ایک صاحب بھاگے دوڑے ہوئے آئے، اور انہوں نے بہت ہی جو ہے وہ محبت سے سلام بھی کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے مجھے کہا کہ میرے دل میں بڑی پھانس تھی، کانٹا تھا، تو الحمدللہ آپ کے بیان سے نکل گیا. دل میں یہی تھا کہ میں بچی کا بہنوئی ہوں اور ہمیں انہوں نے آگے نہیں کیا، اور دوسروں کو آگے کر دیا، بھائی کو آگے کر دیا ہمارے ہوتے ہوئے، جبکہ ہم ان سے بڑے ہیں، بھائی تو ان کے چھوٹے ہیں، یعنی بالغ تو ہیں لیکن مجھ سے چھوٹے ہیں. لیکن آپ کی بات سن کر الحمدللہ دل سے کانٹا تھا نکل گیا. اب دل میں مجھے ناراضگی ہو رہی تھی، وہ ناراضگی میں نے ختم کر دی. تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی ماننے والا نہیں. میں کم سے کم میرے ہاں تو الحمدللہ کم سے کم 70-75% لوگ الحمدللہ دلہن کے وکیل والد ہی بنتے ہیں، بناتے ہیں ہم ان کو کہہ کے، ترغیب دے کے الحمدللہ، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بھی آئے ہمارے مہمان بھائی، خاص طور پر ماموں اور چاچا کے اس سے نہیں نکلتے، تو انہیں بھی اس بات کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی ماموں بھی سر آنکھوں پر، اس میں بھی تھوڑا سا ہمیں حفظ مراتب رکھنا چاہیے. ددیال کا درجہ ننیال سے بڑھ کر، اس لیے پہلے درجے میں تایا اور چاچا ہے ان کا درجہ ہے، دوسرے درجے میں نانا اور جو دوسرے ان کا، یعنی جیسے دادا نانا کے مقابلے میں دادا کا درجہ زیادہ ہے، نانا بھی اپنی جگہ قابل احترام، یہ نہیں کہ ان کی کوئی بے احترامی ہو، لیکن نانا کے مقابلے میں دادا زیادہ قابل احترام، اسی طریقے سے ماموں کے مقابلے میں چچا اور تایا یہ زیادہ قابل احترام، یعنی ان کو زیادہ شریعت نے آگے رکھا ہے. تو اسی طریقے سے حقوق میں بھی وہ زیادہ استحقاق رکھتے ہیں. تو یہ ساری باتیں سمجھانے کی ہوتی ہیں، رشتے ہیں، ناتے ہیں. ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول نے باتیں بتلائی ہیں، سکھلائی ہیں، الحمدللہ ہمارے یہ اللہ کا کرم ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو الحمدللہ آج موجود نہ ہو. عمل کرنے والا چاہیے، عمل نہیں کرو گے تو پھر قرآن مجید سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اور عمل کرنے والا ہو تو خالی چھوٹی سی بات سن کر فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی یہ اہل ہے یا نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو تم سے اللہ کے نام پہ مانگے اسے کچھ نہ کچھ دے دو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ اب یہ مالدار ہے یا نہیں ہے، مستحق ہے یا نہیں ہے، لیکن دے دو. گھوڑے پر بیٹھ کر، ہاتھی پر بیٹھ کر بھی کوئی سوال کرنے والا آئے تو ساحل کو واپس مت کرو، کچھ نہ کچھ دے دو، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے نام کو استعمال کر رہا ہے. تو اللہ کے نام پر اگر دھوکہ ہم کھا جائیں تو کوئی بات نہیں. اس لیے میرے عزیز و اصل یہ کہ ہم اللہ رسول کے احکامات کو دیکھیں. دیکھیے ایک طائف صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا اس وقت، جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی، جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی، اور دنیا پہ جو مرے تھے وہ دین کے نہیں رہے. ہوتا یہ، اگر دین پر چلو گے تو دنیا انشاءاللہ ملے گی، یہ نہیں ہے کہ نہ ملے، جو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا. اور اگر ہم دین کو چھوڑ کر دنیا اختیار کریں تو دنیا مل جائے گی، ممکن ہے دین نہ ملے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک آنے والوں میں ایک صاحب تھے، ان کا بھائی، یہاں پر ٹیکسٹائل فیکٹری تھی ان کی، لومیں تھیں، یہاں سے چلے گئے، امریکہ چلے گئے. اور وہاں جانے کے بعد پھر سیٹل ہو گئے اچھے خاصے، ماشاءاللہ پیسہ بھی بن گیا، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ اپنے یہاں جو بہنیں وہنیں تھیں ان سے رابطہ کیا، ان سے شادی وادی کر لی، اپنے بیٹوں کی شادی ان سے کر دی. لیکن مزاج چونکہ دینداری نہیں تھی، اس لیے اس پر ظلم و ستم، یہاں تک کہ پھر ان کو پاکستان روانہ کر دیا، اس حال میں کر دیا کہ ان سے ہر چیز چھین کر واپس بھیج دیا. تو بات یہ میرے عزیزوں، اگر دین نہیں رہے گا تو پھر دینداری نہیں رہتی، تو رشتہ داری بھی باقی نہیں رہتی. جن لوگوں کی خاطر ہم دین کو چھوڑتے ہیں آج، کل یہی لوگ ہم سے رشتہ داری اور ناطا توڑ کے الگ ہو جاتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حاصل اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جن دوستوں کی خاطر تم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو، تم دین کو چھوڑ دیتے ہو کہ ابھی چار پانچ دوست بیٹھے میں ہیں اور محفل جمی بھی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، ایک کہہ رہا بھائی آؤ نماز کو، جو کہتے آج چلے جائیں گے، اور نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو، ان قریب وہ دوست تمہیں چھوڑنے والے. پچھلی ہم جن رشتے داروں کی رشتے داریوں کو نبھا رہے ہیں لیکن اللہ سے تعلق کو نہیں نبھا رہے. اور خاص طور پر جو لوگ اہل دین کے قریب ہیں، جڑنے والے ہیں، کسی نہ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ بھی دین پر نہ چلیں تو پھر تو اور زیادہ افسوس کی بات. عام لوگ تو بےچارے ان کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ادراک نہیں ہوتا، اتنے قریب نہیں ہوتے، اس لیے ان کا جرم کم ہے بنسبت ان کے جو دین رات دن کرتے ہیں، دینداروں کے پاس جاتے ہیں، اپنا حلیہ بھی دینداروں جیسا بناتے ہیں لیکن اس کے باوجود دین پر عمل نہیں کرتے. شادی میں، بیاہ میں، دوسرے مقامات پر وہ چھوڑ دیتے ہیں سب چیزوں کو، اور وہ کرتے ہیں جو دنیا کر رہی. ان کا جو طریقہ ہے وہ لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ، انہیں خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس کو پھر پوچھنا چاہیے کہ میں رشتے دار کہ ایسے کہ کیا طریقہ اختیار کروں کہ رشتے داری بھی رہے باقی اور دین داری بھی باقی رہے، کیونکہ ہم نے دین کی وجہ سے رشتے ترک نہیں کرنے، رشتے نہیں چھوڑنے کا کہہ رہا میں، نہ رشتے ہم نے چھوڑنے، رشتے داری کو باقی رکھیے. کوئی آدمی غلط کر رہا ہے تو جس وقت وہ غلط کر رہا ہے اس وقت اسے مت ٹوکیے، اس وقت اسے اشتعال مت دلائیے، ممکن ہے کہ وہ غلط بات زبان سے کوئی نکال دے، اس وقت تو خاموش ہو جائیے. البتہ ایسی مجلس میں، ایسی جگہوں پر اپنے آپ کو شریک مت کیجیے، لیکن بعد میں کسی وقت وجہ بھی بتائیے اور دین سمجھائیے بھی. یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ضرورت ہے کہ ہم کم از کم جن کو نہیں پتا ان کو دین تو سمجھائیں. اگر مان لیں گے اچھی بات ہے، نہیں مانیں تب بھی آپ رشتہ داری مت چھوڑیے، جو ان کا حق ہے وہ ادا کریں. ابھی کل مجھ سے ایک صاحب ملے اور وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ صاحب کیا کریں، ہم تو بہت نبھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نے کہا بھائی سب کے ساتھ ایسا ہی ہے، آپ نرالے نہیں ہیں اس معاملے میں، سب کے ساتھ ایسا ہی ہے. میں نے کہا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ اس لیے کیوں کرتے ہیں کہ آپ بدلہ کیوں چاہتے ہیں کہ میں نے اچھا کیا تو یہ بھی اچھا کرے گا. اس نیت سے تو آپ کام مت کیجیے. اگر آپ اس نیت سے کریں گے کہ میں نے اس کو 10 لاکھ دیے یہ بھی مجھے دے گا، آپ نے اپنا وقت ضائع کیا. جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی سے گلا کرے کوئی، توقع رکھو گے تو غلط. توقع صرف اللہ کی ذات سے رکھو. یہاں تو ان کا جو حق ہے وہ ادا کرو بس. میں نے کہا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم ضرور ان سے جھپیاں پائیں اور گلے لگیں, کوئی ضروری نہیں ہے. رشتے دار اگر ایسے ہیں, لیکن جو حق اللہ نے ان کا ہم پر رکھا ہے, اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہیں, بس ان کی ضرورت پوری کر دیجیے. السلام علیکم, وعلیکم السلام, سلام دعا رکھیں. ان کی جو ضرورت ہے, اگر انہیں کھانے کی حاجت ہے کھانا پہنچا دیں, پانی کی ضرورت ہے پانی پہنچا دیں, انہیں کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑا دے دیں. یہ جو بھی حق اللہ نے ان کا ہم پر رکھا ہے, ہم ان کا حق ادا کر دیں, بس کافی. شادی بھی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت مند ہے, تو کوئی ایسی چیز دے دیں ہدیے میں تحفے میں جس سے ان کی بچی کی ضرورت پوری ہو جائے, جس سے ان کی پریشانی دور ہو جائے. بس یہ اصل چیز ہے. گلے ملنا اور جھپیاں پانا یہ ضروری تھوڑی ہے. تو رشتے داری نبھانا بھی آسان ہے. شادی سے دو چار دن پانچ دن پہلے چلے جائیں, آپ ان سے مل لیں, ان سے ملاقات کر لیں, ان کی جو ضرورت ہے پوری کر دیں, لیکن جو غلط کام ہے ان میں شرکت مت کریں, کیونکہ ایک دفعہ آپ کی شرکت ہوگی تو پھر بعد میں ہوتی ہی چلی جائے گی. تو اگر ایسا موقع کبھی آتا ہے تو ہم دین کو ترجیح دیں. بس اس آیت کا خلاصہ یہی ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ, اللہ کے رسول جو حکم دیں اس کو لے لو, پکڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس حکم سے جو حکم دیں کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے, فانتہوا, رک جاؤ. پورے دین کا خلاصہ یہ, جو اللہ کے رسول کہے مان لو, جس سے روکے رک جاؤ. اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی, دین بھی بنے گا. اور یہ بات میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے, چند دن لوگ مخالفت کریں گے ضرور, لیکن جب آپ کو دیکھیں گے کہ استقامت کے ساتھ دین پر لگا ہوا ہے, انشاءاللہ کل دعا کرانے آپ ہی کے پاس آئیں گے کہ بھائی ہمارے لیے بھی دعا کر دینا, ہمارے بچوں کے لیے بھی دعا کر دینا, فلاں کے لیے بھی دعا کر دینا, نوکری نہیں ہے اس کے لیے دعا کر دینا. کیونکہ وہ دل سے پھر سمجھیں گے کہ بھائی یہ ہیں پکے آدمی, جو البتہ ان سے بد اخلاقی سے پیش مت آئیں, کیونکہ بد اخلاقی, آپ کتنے بھی دیندار ہوں, بد اخلاقی کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے دوسروں کو. اخلاق سے مت گریے کبھی بھی. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے, اور جو دینداری ہے اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں. اور دیکھیں دینداری کے کچھ مواقع ہوتے ہیں خاص طور پہ, ویسے تو ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن شادی میں, بیاہ میں, غم کے موقع پر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ہماری ایک عزیزہ ہیں, وہ اتفاق سے آج ہی ان کی عدت ختم ہو رہی, تین چار دن سے مسئلہ بنا رکھا تھا انہوں نے. ماموں کہتا تھا میرے گھر آنا, عدت میں لے کے جاؤں گا, فلاں کہتا تھا میں لے کے جاؤں گا. تو پھر آج میں نے, خیر انہیں ویسے سمجھا بھی دیا تھا, لیکن آج جو ہے وہ ان کا فون بھی آیا تو میں نے ان کو سمجھایا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی بیوی کی عدت خود بخود شروع ہو جاتی ہے, اور جتنی مدت شریعت نے رکھی ہے جب وہ پیریڈ گزر جاتا ہے خود بخود ختم ہو جاتی ہے. نہ اس کے لیے کہیں آنا پڑتا, نہ کہیں جانا پڑتا کہ بھائی یہ سارا ہے, اس سے پار نکلو گے تو عدت ختم, اس سے پہلے رہو گے تو عدت میں باقی رہو گے. تو مرغی تھوڑی جو انڈوں میں بٹھایا ہوا آپ نے, بھائی 21 دن میں بچے نکلیں گے. اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, اس پر اس کو ہم فالو کریں. اور عدتیں بھی مختلف ہیں, تو بہرحال ان کو میں سب کا وہ ایک اچھا, بہنیں اور عورتیں وہ زیادہ فتویٰ دیتی ہیں. ابھی ان کے مغرب میں ان کے بھائی کا فون آیا, میں نے کہا بھائی گھر میں تو تمہارے بہت سارے مفتی جمع ہیں اس وقت, تو اس لیے تم جاؤ گھر میں ان کو سمجھاؤ ذرا سا. تو وہ بہرحال سمجھانے کی حد تک سمجھانا بھی چاہیے, اس لیے کہ ہم نہیں سمجھائیں گے تو وہ سمجھیں گے کیسے. تو بہرحال عدت خود بخود شروع ہو جاتی ہے اور خود بخود ختم ہو جاتی ہے. پھر ایک اور مزے کی بات ہے, دیکھیے بھی دینی کی بات ہے کہ عدت میں تو ہم تھوڑا سا اہتمام, آج کل تو کوئی, مجھے ایک دکاندار نے یہاں بتایا قریبی کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, ان کے وہ دکان جو ہے وہ کلائنٹ سے آتے تھے, گاہک تھے, تو کچھ دن بعد جو ہے وہ ان کی بیٹی اور ماں آئی تو کہا تمہیں نہیں پتا ان کا انتقال ہو گیا. اچھا تم نے عدت نہیں کی, کب ہوا انتقال؟ کیا 15 دن ہوئے, اور وہ بازار میں گھوم رہی ہیں پھر رہی ہیں, انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ پردہ نہ کوئی چیز. تو یہ معاملات بھی ہیں, اب بات یہ سیکھیں گے تو آئے گا. اب ان کو بتا کر چھوڑو پر رہنا, اور اپنی طرف سے بات عورتیں کہتی ہیں جنازے کے ساتھ 40 قدم چل لو بس پھر عدت نہیں, یہ بھی فتویٰ اپنی طرف سے دے دیتی. تو عورتوں کے اندر فتوے بہت چلتے ہیں. ابھی مغرب میں ایک صاحب بیٹھے تھے, میں نے کہا بھائی دو لوگوں کی کمی نہیں ہے, مفتی بھی بہت, ڈاکٹر بھی بہت. ذرا سی بیماری آ جائے یہ دوا کھا لو, یہ دوا کھا لو, یہ دوا کھا لو, ہم کو 20 آدمی ملیں گے اور 20 قسم کی دوائیاں آپ کو بتا دیں گے, اور دین کے بارے میں 20 آدمی سے ملنے, ہر آدمی اپنی اپنی رائے دے دے گا آپ کو, ایسا کر لو ویسا کر لو. لیکن اللہ اور اس کے رسول کیا چاہتے ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں. اس لیے کوشش کریں ہر آئی ہوئی بات, واٹس ایپ پہ آج کل جو پیغامات آتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ حدیث ہو یا قرآن ہو, لوگ اپنی طرف سے اس کو پیش کر دیتے ہیں. آج کل ایک مسئلہ اتفاق سے بڑا پھیل رہا ہے کہ لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو پہلے ولدیت چل رہی ہوتی ہے, بعد میں زوجیت چلتی ہے خاوند کا نام. تو آج کل بڑے اس سلسلے میں حدیث ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ حوالے دیتے ہیں. وہ اللہ کے بندے یہ نہیں سوچتے کہ وہ منع کیا ہے شریعت نے کہ باپ کی ولدیت تبدیل مت کرو, اپنے باپ کی جگہ کسی اور کے باپ مت سمجھو. وہ تو تم شوہر سمجھ رہی ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, وہ صرف عرفیت ہے اور جو ہے وہ سمجھ کے لیے کہ بھئی کس کی بیوی ہے, اس حد تک ہے. باقی اگر وہ اپنے باپ کا نام باقی رکھے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے یہاں چونکہ خانہ نہیں ہوتا, دو میں سے ایک ہوتا ہے کہ بھئی خاوند کا نام لکھنا ہے یا شوہر باپ کا نام لکھنا ہے. تو اگر باپ کا لکھنا ہے باپ کا آ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں, اور اگر وہ کسی کی بیوی ہے اور باقی اس نے اپنے شوہر کا نام لکھا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کون سا جھوٹ ہے. اگر کوئی سمیہ بنت رئیس لکھتا ہے تو اس کا مطلب وہ سمیہ رئیس کی بیٹی ہے, لیکن اگر کوئی جو ہے سمیہ بن جو ہے زوجہ سلطان لکھتا ہے تو اس میں جھوٹ کیا ہے, وہ زوجہ سلطان ہے اور باپ کی اپنی جگہ ولدیت چل رہی ہے, ختم تھوڑی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے آج کل میسج چل رہے ہیں اور لوگ بےچارے وہ ایک سے دوسرے کو پوچھتے ہیں بعض اوقات کہ بھائی یہ ولدیت صحیح نہیں ہے کیا, کیونکہ ہمیں نگاہوں سے واسطہ پڑتا ہے. اب لازمی بات ہے کہ اس کا شناختی کارڈ بھر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر یہ نوبت آتی ہے کہ اب کیا کریں. اب ہمارے ہاں تو اصل میں سسٹم ایسا ہی ہے, سعودی عرب میں اب تک یہ نظام ہے کہ وہاں باپ کی ولدیت ہی آتی, زوجیت نہیں آتی. ان کے ہاں اب بھی یعنی لڑکی کا نام آتا ہے اور پھر کس کی بیٹی ہے اس کا نام آتا ہے, اور پھر الگ سے چاہے زوجیت کے اندر آ جاتا ہے کہ خاوند کا نام کیا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر جو ہمارے یہاں چل رہا ہے تو اس میں بھی کوئی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. بہرحال یہ ساری باتیں وہ ہیں جو دین کی سمجھ نہ ہونے کی بنا پر جو ہے وہ پیش آتی ہیں. حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بھی خیرن یفقہہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس طرح خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. بس اگر دین کی سمجھ آ گئی اللہ کا شکر کیجئے کہ الحمدللہ اس نے ہمیں دین کی کچھ فہم دے دی ہے, سمجھ دے دی ہے اور ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا. تو میرے عزیز اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی دین متین پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اے اللہ ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما, ہمیں اچھے اور نیک اور دیندار حکمران عطا فرما. اے اللہ خود بھی دین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ہم میں جو خرابیاں ہیں انہیں بھی دور فرما دے, ہمارے حکمران میں جو خرابیاں انہیں بھی دور فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے حکموں کے مطابق اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.